صفا بالمعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے عاشقان غوث اعظم آج میں آپ کی خدمت میں خاندان غوث اعظم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے ابو جان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا اور آپ کی امی جان کا مبارک نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے کے اندر بے مثال تھے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں مشہور تھے نیکی کی دعوت دینے میں گناہوں سے لوگوں کو بچانے میں اور روکنے میں مشہور تھے اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے ایک دن آپ جامع مسجد جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ پھوڑ ڈالا آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے سارا ماجرا کیسے سنایا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں غوث پاک کے ابو جان دربار میں تشریف لے آئے خلیفہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا اس نے للکار کر کہا آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت ضائع کرنے والے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں محتسب یعنی حساب لینے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے روبدار لہجے میں جواب ارشاد فرمایا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو. آپ کے اس کہنے پر خلیفہ پر ایک دم رقت طاری ہوئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر نرمی کے ساتھ عرض کیا, یا سیدی, اے میرے آقا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا, تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا و آخرت کی رسوائی و ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت پر گفتگو کا بڑا اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا, عالی جا, آپ میری طرف سے بھی محتسب مقرر ہیں. تو والد غوث اعظم رحمت اللہ تعالی نے اپنے متوکلانہ انداز میں ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی طرف سے جب میں مقرر ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مقرر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی دن سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے. جو نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے, جو نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قاتل ہو کے مختار ہے بابا تیرا, کیوں نہ قاتل ہو کے مختار ہے بابا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشدنا غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے. آپ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس سے بدلہ لیتا, اور جس سے آپ راضی ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نواز دیتا. نانا غوث اعظم جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود نوافل کی بڑی کثرت کرتے, خوب نفلیں پڑھتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے, اللہ اللہ کرتے رہتے. آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے, اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے اسی طرح واقعات ہو جاتے. بیجت الاسرار شریف میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہمارے پاس جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے, جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سومعی کو پکارا تو نانا غوث اعظم حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک وہاں تشریف لے آئے, اور سبوح قدوس ربنا اللہ پڑا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مرشد غوث پاک نے ایک شخص کے سوال پر اپنے نکاح فرمانے کی وجہ یوں ارشاد فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو. اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. تمہارا لاپڑے نکاح بھی فرمائے. حضور غوث اعظم کی ازواج بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھیں. آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی امی جان کے متعلق بیان کرتے کہ جب بھی امی جان کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جائے کرتی. ایک مرتبہ میرے ابو جان جناب غوث اعظم بیمار تشریف لے آئے, جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری خدمت کرتا تھا, میں نے اسے دور کر دیا ہے. اب میں اس روشنی کو, اس شیطانی روشنی کو رحمانی روشنی میں تبدیل کر دیتا ہوں. اس کے بعد امی جان جب بھی کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور دکھائی دیتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپی جان کی کنیت ام محمد اور نام مبارک عائشہ بنت عبداللہ تھا. آپ رحمت اللہ علیہا نیک اور باکرامت خاتون تھی. لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے. ایک دفعہ جیلان قحط پڑ گیا, ان اناج میں کمی واقع ہو گئی. لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی, جو بارش کی دعا مانگنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن بارش نہ ہوئی. تو پیر و مرشد غوث پاک کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ بنت عبداللہ رحمت اللہ علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی. حضور غوث پاک کی پھوپھی جان اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی. اے رب العالمین, میں نے جھاڑو دے دیا, چھڑکاؤ تو فرما دے. کچھ ہی دیر میں آسمان پر بادل گھرے اور اس زور سے برسے جیسے مشک کا منہ یعنی پانی کا نل کھول دیا جائے. لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس آئے کہ سب پانی سے تر بتر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا. سید و عالی نسب در اولیاء است, نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک قول کے مطابق حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے 20 صاحبزادے یعنی بیٹے سن اور 29 صاحبزادیاں تھیں. 20 سن اینڈ 29 بیٹیاں تھیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک اولاد کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی. اسی وجہ سے ان میں سے اکثر آسمان علم و فضل پر آفتاب بن کر چمکے. آپ کے بعد صاحبزادگان کے نام یہ ہیں: سید عبد الوہاب, سید عبد الرزاق, سید عبد العزیز, سید محمد یحییٰ, سید محمد عبداللہ, سید عبد الجبار, سید محمد موسیٰ, سید محمد عیسیٰ, سید محمد ابراہیم, سید محمد رحمہم اللہ تعالی. زبدۃ الآثار میں آپ کے اولاد پاک سے لوگوں کو کس قدر علمی فیض حاصل ہوا اور کس قدر بڑے بڑے علماء زمانہ نے ان سے سیکھا. اس قسم کے علمی کمالات اور روحانی فیض کسی اور بزرگ کے اولاد میں دیکھنے نہیں آئے. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا. یہ حضور غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقویٰ سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے. حضور غوث پاک کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا. آپ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب متقیوں پرہیزگار تھے. اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے. شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ خدمت میں شاہ سنجر والیے ملک نیم روز، یعنی نیم روز ملک کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں ملک کا کچھ حصہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں، ملک کا کچھ علاقہ آپ کی جاگیر میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کریں. سیدی و مرشدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں ایک رباعی لکھ بھیجی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی حوث ہو تو شاہ سنجر کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے، میری قسمت بھی کالی پڑ جائے. اس لیے جب مجھے دولت نیم شب نے شب بیداری اور یاد حق کی سلطنت حاصل ہے تو سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی و مرشدی غوث اعظم دستگیر سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 سال کی تھی، میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھے پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کھلی کرو.
فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا.
اللہ کی رحمت، رب کی نعمت، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت ہو میری شفاعت، دلوائیے جنت دو شوق عبادت، دو ذوق تلاوت، عصیاں سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، دو اپنی محبت، بے کس کی حمایت، میں صدقے جاؤں غوث پاک، واری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں واری جاؤں غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1441 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، یعنی ربیع الاخر کی دوسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان اولیاء جمعہ ہیں, مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اہم بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج ہمارے ساتھ خصوصی شرکت شاہدرہ لاہور, ڈیرہ غازی خان پنجاب, ٹیکسلا پنجاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سگے عطار محمد حامد عطاری ترکی سے عرض کر رہا ہوں, میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کینہ کسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
کینہ یہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی, بغض و کینہ دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی. اب اس میں بچنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں معلومات ہوں کہ اس میں کیا کیا نقصان آتے ہیں. مثلاً یہ کہ شب براءت میں بہت سارے گناہوں کی بخشش ہوگی, وہاں جن کی بخشش نہیں ہوگی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں بلا وجہ کسی مسلمان کا بغض و کینہ ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا. تو اس سے اس کینے کی ہلاکت خیزی اور بربادی کو سمجھا جا سکتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے کینہ نکالیں اور اس کی جگہ محبت پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ کینہ نکل جائے. اگر کسی کے بارے میں بغض و کینہ ہے بھی تو اس کا کچھ بگاڑ تو سکیں گے نہیں, الٹا اپنی آخرت ہی بگڑے گی. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں. اور ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اس کا نام ہے بغض و کینہ, اس کے پیج کم و بیش 80 پیجز ہیں. تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, یہ فرض علوم میں سے اس کا جاننا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ بغض جو پیدا ہوتا ہے, جیسے اگر ایک گھر میں بھائی بہن ہیں تو اگر بھائی کو یعنی بیٹے کو محبت دی جا رہی ہے بیٹی کو نہیں دی جا رہی, تو کیا یہ اس طرح کا کوئی انداز آپس میں بہن بھائیوں میں بغض پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟
زیادہ تر یہ حسد کا ذریعہ بنتا ہے, جیلسی. بغض بھی اس سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سے دشمنی ہو جائے, لیکن یہ کہ زیادہ تر حسد نہیں, کیوں اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے, یہ حسد. بعض یہ بھی تعریف کی گئی, اس سے چھن کر مجھے مل جائے, لیکن اتنا یہ تعریف بھی کافی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تعریف لکھی ہے کہ جو سامنے والے کو نعمت ملی ہے تو وہ اس سے چھن جائے, اس سے ضائع ہو جائے, یہ بھی بری بلا ہے اور یہ بھی باطنی مرض ہے, اس کے لیے بھی علاج کرنا چاہیے. حسد نامی کتاب بھی اتنے ہی صفوں کی ہوگی, 80-90 صفوں کی, یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, یہ بھی خرید کر پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, اس مچھلی کو موسیٰ مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی سے بحیرہ احمر کو الگ کر دیا تو یہ مچھلی بھی الگ ہو گئی. جب ان دو مچھلیوں کو ملائے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مچھلی ہے, کیونکہ اس کی دوسری طرف آنکھ نہیں ہے. یہ مچھلی بحیرہ احمر کے اس تاریخی واقعے کی علامت بنی ہوئی ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, کیا اس مچھلی کا کوئی ثبوت موجود ہے؟
اللہ بہتر جانے والا لیے کہ میں نے کوشش کی معلومات کی تو کوئی ایسی مجھے معلومات ہوئی نہیں ہے کہ کسی تفسیر مستند تفسیر میں اس کا تذکرہ ہو. البتہ یہ ہے ایک عجیب چیز ہے اور یہ عجائبات جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں کہ یہ ایسی مچھلی ہے جیسے ہاف فش آدھی مچھلی, ایک آنکھ بھی ایک ہے اور ایک طرف کالی ایک طرف سفید ہے اور دو مچھلیاں ایک ساتھ ملاتے ہیں تو وہ جیسے ایک مچھلی لگتی ہے, حالانکہ دو مچھلیاں ہیں. تو اب جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ کسی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہو یا کسی تفسیر میں مستند تفسیر میں اس واقعے کا تذکرہ ہو تو اس وقت تک یہ واقعات ذکر نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے مچھلی, وہ ایک عجوبہ ہے, میں اس کو کھا لینے میں حرج نہیں ہے, حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پرس مبارک یعنی کہ دنیا سے کب پردہ کیا تھا؟
سیدی و مرشدی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال باق کمال یعنی انتقال, ڈیٹ اس کی ڈیٹ ہے, تاریخ ہے 11 ربیع الاخر, 11 ربیع الاخر, یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. تو 11 تاریخ کو آپ کا انتقال, آپ کی وفات ہوئی تھی, تو اس لیے یہ آپ کا یوم عرس ہے, اس کو عرس منایا جاتا ہے, اس سال سماپت کیا جاتا ہے. اب جیسے ہم 11 دن یہ مدنی مذاکرے وغیرہ کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں, علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں میں کتنے لوگ انشاءاللہ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے, گناہوں سے تائب ہو کر نمازی بن جائیں گے, کہ صحبتیں ایک ماحول ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کیوں کہا جاتا ہے؟
اصل وہ جو عاشقان غوث اعظم ایسے بھی ہیں جو ہر مہینے 11ویں شریف کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ہر مہینے 11ویں شریف کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے پر یہ سالانہ 11ویں شریف آتی ہے, یہ بڑی 11ویں شریف اس کو بولتے ہیں. جیسے عمرہ, عمرے کو حج اصغر بولتے ہیں, چھوٹا حج, اور جو حج ہوتا ہے نو ذوالحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جس کا یہ رکن اعظم ہے, تو یہ حج اکبر کہلاتا ہے. اگرچہ وہ جمعے کے لیے ہمارے یہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جمعے کو حج ہوتا ہے اس کو اکبر ہی حج بولتے ہیں, حج اکبر, بے شک وہ بھی حج اکبر ہے لیکن یہ کہ ہر حج حج اکبر ہے, اور جمعے کا حج جو ہے نا وہ اس میں 70 حج کا ثواب ملتا ہے. نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا جو وہ مقبول فرما لیں, تو ہر حج حج اکبر ہے. جمعے ہی پر بس نہیں ہے کہ جمعے ہی پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم عام ہوتا ہے, وہ تو ہمیشہ عام ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ حج قبول کر لے تو جون سا حج قبول کر لیا وہی حج اکبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج اکبر مانے بڑا حج.
بہت سے ایسے یہ امپورٹر ہیں جو جس طرح کا یہ ڈیکوریشن کا سامان امپورٹ کرتے ہیں, اور اس سامان کے حوالے سے اپنے گاہکوں سے جو ہے وہ گارنٹی بھی لیتے ہیں کہ یہ کالا نہیں پڑے گا یا اس پہ زنگ نہیں آئے گا یا اس کی رنگت وہی رہے گی, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ اپنی اصل رنگت کھو دیتے ہیں یا زنگ بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ بعض اوقات قسم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں کالی نہیں ہوں گی لیکن وہ ہو جاتی ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟
گھر یہ اگر مطلب اس طرح کر رہے ہیں, اگر مدت بتائے نا, تو ہر چیز پر مدت لکھی ہوتی ہے, دواؤں پر اس پر اس پر, وہ یہ قانون ہے ویسے, ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, تو اگر اس کی بھی ایکسپائر ڈیٹ ہو لگ جائے بھائی اتنی مدت تک یہ کالا نہیں ہوگا اور واقعی ایسی معلومات ہو آپ کو تو یہ کہنا یہ تو جائز ہے, اور اگر کبھی بھی کالا نہیں پڑے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کالا تو پڑ جائے گا تو اب یہ جھوٹ ہوا, دھوکا ہوا, توبہ کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عبد المنان, میرا سوال یہ ہے کہ میں سوزوکی میں سامان چھوڑنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ اپنے بندے ہیں، ریسٹورینٹ کا سامان میں گاڑی میں چھوڑنے گیا تو میں نے سامان اتار دیا، اچھا وہاں کھانا وانا بھی لگا ہوا ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دوستوں کو بھی لگی ہوئی ہے، کیا میرا وہاں کھانا کھانا جائز ہوتا ہے؟ جبکہ میں طے کر کے گیا ہوں کرایہ اور میں نے کرایہ بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا۔ شادی بیاہوں میں بھی بکنگ کے لیے بھی اکثر جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیا وہاں میرا بغیر پوچھے کھانا کھانا جائز ہے وہاں یا نہیں؟
کھانا نہیں کھانا چاہیے، البتہ کہیں اگر ایسا عرف ہو کہ یہ جو ڈرائیور مزدور کھاتے ہوں تو وہاں اجازت ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ ویسے جس طرح کی آپ نے کیفیت بتائی اس میں تو کھانا جائز نہیں ہے، نہ آپ کو نہ آپ کے آدمیوں کو، آپ اپنی اجرت لیں موج کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا سمندر پار کرنے سے بلائیں اتر جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں؟
یہ کوئی ٹوٹکا ہو تو پتہ نہیں ہے، نہیں بعض وہ ایسے ٹوٹکے ہوتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو لیکن معلومات نہیں ہے۔
ایک سوال ہے کہ میرے بھانجے کے سر میں رسولی اور پانی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا، عمر 2.5 سال ہے۔ مرشد کریم آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائیں خیر فرمائے۔ اور بھی کئی ایک میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، تو امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ دعا بھی فرمائے۔ اور ایک سوال ہے کہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں اپنا دوست کیسا بنانا چاہیے، رہنمائی فرما دے۔
اللہ کریم بچے کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ یہ رسولی غالباً نہیں کہتے، رسولی
رسولی رسولی
اللہ پاک بیچارے کو شفا عطا فرمائے۔ یہ تو بچہ، اس کو تو سمجھ کیا پڑتی ہوگی، تکلیف تو ہوتی ہوگی لیکن بےچارے والدین زیادہ صدمے سے چور ہوں گے، اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ دوست اس کو بنانا چاہیے جو ہم بھولے تو ہمیں خدا کی یاد دلا دے، ہم گناہ کی طرف مائل ہو تو وہ ہم کو روک لے، ہم نیکیوں سے غفلت کریں وہ نیکیوں کی طرف رغبت کا باعث بنے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے ہم کو مطلب معمور کرے ہمارا دل اور آخرت کی فکر پیدا کرے، اس کو دوست بنانا چاہیے۔ باقی آج کل اس طرح کے دوست تو ذرا کمیاب ہیں، بہت کم ملیں گے، دنیاوی اعتبار سے ہی آج کل پرکشش دوست تو کھلکھلا کر ہنستا ہے، چٹکلے سناتا ہے، مذاق مسکری والا ہے یا پیسے والا ہے یا معاذ اللہ حسن و جمال اس کا دیکھ کر امرد ہے، تو اس طرح دوستیاں آج کل کی جا رہی ہیں، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے کہ اگر اچھا دوست ملتا ہے جیسے میں نے اوصاف عرض کیے تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر ایسا نہیں ملتا اور دوست وہ دوسرے نمبر کا ہے اس طرح کا کہ جو شرارتی اور مذاق کیا یا ہمارا کوئی دنیاوی مفاد ہے، تو پھر ایسے دوست پھر اکیلا اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا توکل کا مفہوم یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے کسی بھائی سے مدد نہ لی جائے؟
تو یہ مطلب نہیں ہے توکل، یہ کہ اسباب کو ترک نہ کرے، جو اس کی جیسے روزی تو اس کے روزی کے جو اسباب ہیں، دکانداری ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے، نوکری ہے، تو اس کے اسباب کو ترک نہ کرے اور اسباب پر اعتماد بھی نہ کرے، بھروسہ بھی کر کے نہ رہے بلکہ نظر اللہ پر رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اسی صورت میں مجھے کام دیں گے جب میرا رب چاہے گا، ورنہ کام نہیں دیں گے۔
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ساس داماد کی عزت نہ کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟
داماد چاہتا کیا ہے، کس طرح کی عزت چاہتا ہے؟ بس ساس سے اس کا لگے بڑھ گیا کیا، ذرا یہ جانے، اس کی بیوی جانے، ساس تو ذرا کہ ایک عورت ذات ہے تو اس سے تو فری ہونا ہی مطلب خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اگرچہ حرمت مصارت کی وجہ سے اب ساس سے داماد کا پردہ نہ رہا لیکن خطرے کی گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے. یہ سمجھ جائیں اس میں اگر ساس جھاڑتی نہیں ہے, گالیاں نہیں دیتی, برا بلا نہیں کہتی, اور اگر یہ سیریس لیتی ہے, نارمل لیتی ہے, تو یہ تو اچھا کام کرتی ہے. اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, ساس کو داماد سے فری ہونا بھی نہیں چاہیے, اور وہ داماد بھی مطلب سمجھدار نہیں ہے جو یہ یعنی کہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری ساس میری عزت کرے, میری ریسپیکٹ کرے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کر رہے ہیں فیس بک پیج پہ کہ جو ناپاک ہو تو کیا وہ اپنے کپڑے دھو سکتا ہے؟
ناپاک جو ہے نا اس کے اپنے کپڑے بھی پاک ہی ہیں, اس کا پسینہ بھی پاک ہے. البتہ جس یعنی جو ناپاکی اس کو لگی ہے تو اتنی جگہ ناپاک ہے, باقی حصہ پاک ہے, پسینہ بھی اس کا پاک ہے. ناپاک یعنی کہ وہ میں جو سمجھاؤں یعنی جس پر غسل فرض ہے تو وہ بے شک کپڑا بھی دھو سکتا ہے.
پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گیارہویں شریف کی رات میں جو کھجوروں والا عمل ہوتا ہے کیا ان کو ابھی ہم دم کر کر اور گیارہویں شب کو ان کو کھا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے.
ابھی عشاء کا ٹائم ہوا نہیں, میں فجر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا, فجر کا ٹائم نہیں ہوا نا, تو پڑھنا گیارہویں رات کو ہے. وہ ایڈوانس میں پڑھنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کا بزرگوں کی طرف سے نفع مقرر ہے کہ گیارہویں رات وہ پڑھنا ہے, وہ گیارہویں رات کی اپنی برکت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
علی رضا فیس بک پہ سوال کر رہے ہیں کہ زندوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو جاتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟
زندوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بچہ بچہ حیات النبی کہتا ہے, تو میرے آقا تو حیات ہے نا, تو پھر بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نا ان کو. سرکار سے بڑھ کر کون زندہ ہو سکتا ہے؟ ظاہری پردہ کرنے کے باوجود ایسے زندہ ہے کہ یقین مانے ہماری زندگی جو ہے نا, یہ ہم لوگ مردے سے بدتر ہیں. ہم لوگ ہمارے کردار جس طرح کے ہیں, تو یوں زندوں کو عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے, تو آپ کو اور مجھے بھی ہو سکتا ہے. دعا بھی تو کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کا بولتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں, میرے باپ کا روزگار لگ جائے, اس کے لیے دعا کریں, ہم بھی بیمار ہیں اس کے لیے دعا کریں, اس طرح کا مجھے کہتے ہیں, ہم بارہا کہتے ہیں. حالانکہ زندوں کو مغفرت کی دعا کی زندوں کو بھی ضرورت ہے, اور جنازے کی دعا آتی ہو نا, بالغان کے جنازے کی دعا, اور اس کے ترجمے پر غور کریں گے نا تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اللہم اغفر لحینا و میتنا, شروعات زندے سے ہے کہ اے اللہ ہماری زندوں کی مغفرت کر اور مردوں کی. لیکن ہم نے پہلے جو زندوں ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں, مردے کی مغفرت کی دعا. شاید یہ کانسیپٹ ہے کیا ہے کہ وہ, میں یہ 100 مرتبہ بیان کر چکا ہوں, مبالغہ اگر بھلے مبالغہ ہی ہے, بارہا میں نے بیان کیا ہے اس ٹاپک پر, برسوں سے کر رہا ہوں کہ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے, لیکن خدا جانے میری بات اثر کرتی نہیں ہے. مجھے ملنے والے عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے, ان کے لیے مغفرت دعا کریں, اور میری ماں بیچاری بیمار ہے اس کو شفا ہو جائے. یہ جائز ہے ایسا کہنا, لیکن یہ کہ اگر زندوں کے لیے بھی کہہ دیں کہ میرے والدین کی مغفرت, والدین والدہ بیمار ہو ہے ان کو شفا کی بھی دعا کر دو, تو بھی صحیح ہے. شجر قادریہ پیج نمبر 24 پر لکھا ہے, زندہ مسلمان کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کرنا جائز ہے, جیسا کہ حضرت سیدنا صالح بن درہم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, ہم حج کرنے جا رہے تھے کہ ایک صاحب یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھنے لگے, کیا تم سے کوئی قریب بستی ہے جس سے ابلہ کہا جاتا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں. یہ سن کر انہوں نے فرمایا, تم میں کون اس کا ضامن بنتا ہے کہ مسجد عشار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھ دے اور کہہ دے کہ یہ نماز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، یعنی ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ بالکل یعنی کہ سرحد ہو گئی. ابو داود جلد 4 پیج نمبر 153 حدیث نمبر 4308 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کے ٹائم جو اثر نہیں لگاتے عورت یا مرد، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رہنمائی ہے؟
4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو عطر لگانا صحیح ہے کہ نہیں؟
مغرب کے بعد عطر لگا سکتے ہیں، دن رات میں کوئی ایسا وقت ہے نہیں جس میں عطر یا خوشبو لگانا منع ہو. اور 4-5 سال کے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں، 4-5 دن کے بچے کو بھی لگا سکتے ہیں، 1 دن کے بچے کو بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ غلط افواہ ہے کہ خوشبو لگانے سے یا مغرب میں خوشبو لگانے سے یا بچے خوشبو لگانے سے جنات پکڑ لیتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ جنات یہ خوشبو کی ساری دکانیں لوٹ لیتے. پتہ نہیں ان کو خوشبو پسند بھی ہے یا نہیں، یہ بھی مجھے تو نہیں پتا. فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، جنات کو پسند ہے یا نہیں پسند میری معلومات میں نہیں ہے.
یہی ہے کہ جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے ان کو مفتی عبد النبی حمیدی صاحب کو بتایا تھا، انہوں نے یہاں پر ارشاد فرمایا تھا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بری چیزیں، بدبودار چیزیں اور گندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جنات چپٹتے ہیں، نہ کہ یہ خوشبو وغیرہ کی چیزوں سے چپٹتے ہیں. اور وہ جو مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے نکلنے سے منع کیا گیا ہے بچوں کو، عورتوں کو باہر، تو اس کی ایک وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ بچوں کو یا تو دعائیں یاد نہیں ہوتی کہ جو ایسی مخلوق سے بچائیں، دوسرا ان کے اندر پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جنات وغیرہ چپٹتے ہیں، نہ کہ خوشبو وغیرہ کی وجہ سے.
سبحان
اللہ. الکحل والے پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہم کسٹمر کو جب پرفیوم دیتے ہیں تو کسٹمر بولتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی یا یہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے.
الکوہلک پرفیوم، اسے خوشبو کو مطلقاً غالباً پرفیوم کہتے ہیں، لیکن جو الکوہلک پرفیوم ہے تو اس کے تعلق سے علماء کے اختلاف ہے. کچھ علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے اور نہیں لگانا چاہیے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لگا سکتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہے. تو ہمارے دارالافتاء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ الکوہلک پرفیوم جو ہے یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اگر لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ کہ جہاں اختلاف ہو نا علماء کا، اس میں بچنا بہتر ہوتا ہے. تو اگر کوئی الکوہلک پرفیوم سے بچتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ وہ اچھا کرتا ہے، تقوی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پانی میں مکھی یا مچھر مرا ہوا ہو تو اس پانی سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟
مکھی یا مچھر یا لال بیگ، اس طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہیں، یہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. پانی اس جانور کے ٹھہرے پانی میں جیسے عام طور پہ گھروں کے پتیلے یا کولر یا ٹنکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں گھروں میں جنرلی، تو اس میں کوئی ایسا جانور مر جائے نا کہ جو دماوی جس کو بولتے ہیں، جس میں بہتا خون ہو، جیسے چھپکلی اس میں بہتا خون ہوتا ہے، چوہا اس میں بہتا خون ہے، تو یہ جانور اگر مر جائیں تو وہ پانی ناپاک ہوگا. باقی کیڑے مکوڑے اور یہ کن کھجورے اور اس طرح کی چیزیں مر جائیں، اگر یہ طبعی طور پہ کراہیت آئے گی اس میں، لیکن یہ کہ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، البتہ دل نہیں کرے گا. تو دل نہیں کرے گا تو دل کے ماننے میں بھی حرج نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، کیا پتا زہر وغیرہ چڑھ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
سفر کے دوران قرآن پاک کو کس جگہ رکھیں، گاڑی میں وغیرہ میں ہوں یا ریل گاڑی یا پھر ہوائی جہاز یا کشتی میں ہوں؟
ادب کی جگہ رکھیں. اب ایسا بیگ ہے کہ جو جس کے اوپر پاؤں رکھ کے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یا اس بیگ پہ بھی خود بیگ پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ٹرین میں جب رش ہوتا ہے. اب اس میں اگر قرآن پاک ہے تو اپنے ضمیر کو پوچھے گا یہ کیا کر رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا بیگ یا اس میں قرآن کریم جدا کر کے برتھ پر یا کسی ایسی جگہ رکھے کہ جہاں بے ادبی نہ ہو، یا اپنے پاس رکھ لے. اگر وہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اس کو ہاتھ میں رکھنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، گانے سننا بے شک بری عادت ہے، لیکن اب تو باقاعدہ صرف گانوں کے چینل بھی آ گئے ہیں. امیر سنت سے عرض ہے کہ گانوں کی کچھ وعیدیں ارشاد فرما دے.
افسوس، چینل تو ظاہر کہ کھولے گا تب سنے گا نا. موبائل فون میں بھی تو سب کچھ ہوتا ہے، موبائل فون کی ٹون ہی میوزیکل ہوتی ہے، اکثر ٹون میوزیکل ہوتی ہے لوگوں کی، تو یہ بھی ظاہر کہ جائز نہیں ہے، گناہ. تو ٹون بھی بدلنی پڑے گی. پھر یہ کہ بچے جوتے بھی پہنتے نا تو اس میں بھی میوزک بج رہا ہوتا ہے، سب نہیں مگر بج رہا ہوتا ہے، بعضوں کے یا تعداد ہے جن کے. بچے کو سونے کے لیے جو جھولا ہوتا ہے اس کا، دودھ پیتے بچوں کو سلاتے ہیں جس میں، اس کے اوپر کھلونا لٹک رہا ہوتا ہے، اس میں میوزک ہوتا ہے. تو یوں مطلب میوزک جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اللہ کریم اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور بعض اسلام کا نام لینے والے بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو اس کو روح کی غذا کہنے لگے. یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایسے لوگ اسلام کا مطلب انہیں مذاق بنا رہے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نہ کہ میوزک. گانوں کے کفریہ اشعار نامی ایک رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 6 پر سے شروع ہو رہا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا. عمدۃ القاری میں ہے، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار، بزن پروردگار، غیبوں پر خبردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. آخر زمانے میں میری امت کی قوم کو مسخ کر کے، یعنی اس کی شکل بگاڑ کر، اس کا حلیہ بگاڑ کر، وجود بگاڑ کر کہ بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نرس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا، ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں. عرض کی گئی، ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. علمان علمان علمان. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک, جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے. نمبر دو, امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے. نمبر تین, اور زکات کو جرمانہ سمجھا جائے. اور نمبر چار, آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے. اور نمبر پانچ, ماں کی نافرمانی کرے. اور نمبر چھ, دوست کے ساتھ بھلائی کرے. اور نمبر سات, باپ کے ساتھ بے وفائی کرے. اور نمبر آٹھ, مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں, یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور, لڑائیاں, جھگڑے ہونے لگیں. نعت خوانی, ذکر اللہ, مجلسیں, میلاد شریف, ذکر اللہ کی مجلسیں, میلاد شریف, ذکر کے حلقے, یہاں مراد نہیں ہے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا. اور نمبر نو, سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص قوم کا سردار بنا لیا جائے. اور نمبر دس, کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. اور نمبر گیارہ, شرابیں پی جائیں. اور نمبر بارہ, ریشم پہنا جائے. اور نمبر تیرہ, گانے والیوں. اور نمبر چودہ, آلات موسیقی کو رکھا جائے. یہ پیانو وغیرہ لوگ رکھتے ہیں, ڈھولک رکھتے ہیں, اپنے گھر میں ڈھول رکھتے ہیں, سب آلات موسیقی ہیں, بنسری رکھتے ہیں, تو آلات موسیقی کو رکھا جائے. اور نمبر پندرہ, اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں. اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ یعنی چہروں کے بگڑنے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو بہرحال, اے عاشقان رسول, اے عاشقان اولیاء, اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, ہرگز ہرگز گانے باجے نہ سنا کریں. آپ کے موبائل کی ٹون بھی ختم کریں. اور جہاں گانے باجے چل رہے ہوں, میوزک چل رہا ہو, تو پوری کوشش کریں اس سے بچنے کی, وہاں سے ہٹ جائیں. یا جو بھی ترکیب ہو اسی کریں کہ وہ آواز آپ کے کانوں میں نہ جانے پائے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نو, یہ تابعی بزرگ تھے, یہ بھی تو یہ صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی. تو ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو کوئی بنسری بجا رہا تھا, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی اور تھوڑا دور ہٹ کر چلنے لگے. اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہے, آواز آ رہی ہے نافع, آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع فرماتے ہیں, میں نے جب عرض کیا کہ آواز نہیں آ رہی تو آپ نے انگلیاں نکالی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک بار میں اسی طرح جا رہا تھا تو کوئی بنسری بجا رہا تھا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مبارک انگلیاں کان میں داخل کر کے مجھے پوچھتے تھے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. تو یوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنسری کی آواز اور تمبورے کی, ڈھولک کی, سمجھو یہ میوزک کی آوازیں پسند نہیں تھی. بلکہ ایک حدیث پاک تو بڑا لمحہ فکریہ ہے, اس میں بیان کیا گیا کہ میں مزامیر یعنی میوزک کے جو سامان ہیں, آلات ہیں, انسٹرومینٹس جو ہیں یہ میوزک کے, ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں نے جس آخری نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو فرمایا کہ میں میوزک کے سامان کو برباد کرنے اور توڑنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں دنیا میں. اور ان کی امت افسوس گانے باجوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. کوئی شادی اس کے بغیر نہ ہو, کوئی ختنہ کی تقریب اس کے بغیر نہ ہو. اور ایسے بے شمار آپ کو لوگ ملیں گے, اور مجھے سننے والوں میں بھی ایک تعداد ایسوں کی ہوگی جو سوتے وقت سرانے یہ گانا اور میوزک لگا کر سوتے ہیں, اور وہ میوزک سنتے سنتے پھر ان کو نیند آتی ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ سچی توبہ کرنے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
مجھے گانے باجوں سے دے دے تو نفرت مولا, مجھے گانے باجوں سے دے دے تو نفرت.
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گانے باجے کس کی ایجاد ہے اور گانے باجے کے شائقین کس کے نقش قدم پر ہیں؟ چنانچہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شجر ممنوعہ میں سے کھایا, جنت کا جو درخت تھا اس کے کھانے کی جس کی منع کسی کہ اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا, تو وہ شجر ممنوعہ سے مراد یہ ہے. تو جب شجر ممنوعہ میں سے کھایا تو شیطان نے خوش ہو کر گانا گایا. نہیں, جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری ہوئی, آپ کی ڈیتھ ہوئی, اس وقت شیطان اور سیدنا آدم علیہ السلام کا بدنصیب بیٹا قابیل, جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات کی تھی, وہ دونوں بہت خوش ہوئے, یعنی شیطان اور قابیل یہ بہت خوش ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر. چنانچہ ایک جگہ یہ دونوں جمع ہوئے اور ڈھول اور دیگر آلات موسیقی یعنی میوزک کے جو آلات تھے ان کے ذریعے خوب گایا بجایا اور خوشی کا اظہار کیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں, گانے باجوں سے سچی سچی پکی پکی توبہ کر لیجئے. اللہ کریم ہم سب کو اس نحوست سے بچائے, سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور دنیا بھر میں یہ گانے باجوں کی جو بھرمار تومار ہے اللہ کرے کہ یہ سب ختم ہو جائے. تلاوت سے ہمارے مکان جو ہیں اللہ کرے یہ گونجنے لگے, نعت باقی مصطفیٰ ہر جگہ سے سنائی دینے لگے. یہ کیا یہ ادھر جاؤ گانے باجے کی آواز آ رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک میسج آیا ہے اسی حوالے سے یوٹیوب پر کہ اب کسی کی کال آ جائے اور کسی کے موبائل میں رنگ ٹون بجے تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں, کیسے سمجھائیں اس کو؟
منہ سے سمجھیں, زبان سے,
انداز کیا ہو,
پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا انداز ہو. میں نے کوئی جھاڑا تو نہیں ہے, اڑاوڑی کی ہے, پیار سے ہی سمجھایا, حدیثیں بیان کر کے محبت سے. تو سمجھانا تو محبت سے ہی ہوگا نا, ٹون آئی تو اس کو سمجھایا کہ یہ جائز نہیں ہے, وہ ٹون جو اس میوزیکل ہو اور واقعی اس کو پہچان بھی ہوگی ہے میوزیکل.
مسجد میں خاص کر کے ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی میوزیکل ٹیون بجتی ہے, کسی کا فون آتا ہے تو ظاہر ہے جس نے فون کیا اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ جس کا فون ہے یہ مسجد میں ہے, تو عموماً ایسے میں دوسرے لوگ جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بھائی مسجد میں میوزک بجا رہے ہو, مسجد میں, بند کرو جلدی, تو ایسے میں مسجد میں پھر بعض اوقات ان کی وجہ سے بھی شور ہوتا ہے کہ جو سمجھا رہے ہوتے ہیں.
ہاں یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے, محبت سے پیار سے سمجھا, بلکہ اب میوزیکل ٹیون بج گئی نا تو وہ گھبرا کر ذرا کنیکٹ ادھر ادھر دیکھے گا, کوئی سن تو نہیں رہا, بےچارا خود ہی گھبرائے ہوئے, اور اس پر اگر کوئی چڑھائی کر دے گا تو ظاہر ہے کہ پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی مسلمان جو ہوگا تو وہ میوزیکل ٹون بجتی نہیں رکھے گا تو فوراً بند کرے گا اس کو, بلکہ اگر سادہ ٹون بھی ہوگی اس کو بھی بند کرے گا. مسجد کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو اس وقت پیار سے ہی سمجھایا جائے.
یوٹیوب پر سوال آیا ہے کہ فش کو اگر زندہ حالت میں پکڑیں تو اس کو کاٹ سکتے ہیں؟
ہاں کاٹ تو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں بس رحم کی اپیل ہے, بے دردی سے یعنی اس کے ساتھ جو کرتے ہیں نا زندہ کھال ادھیڑتے ہیں, اور ابھی وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اس کی زندہ زندہ ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایسا نہ کریں. اس کو مطلب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, اس کا ذبح تو ہے نہیں نا, یہ پانی کے بغیر ہی خود ہی آہستہ 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 دم توڑ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک میسج آیا ہے رضوان کا, رضوان بھائی کا, کہ ہمیں کوئی کہے کہ مزاروں پر دعا کیوں مانگتے ہو اور غوث پاک کی نیاز کیوں کرتے ہو جبکہ دعا تو اللہ پاک قبول کرتا ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے, تو ایسے بندے کو کیا جواب دیا جائے؟
بے شک روزی دینے والا بھی اللہ ہے, سارے کام بنانے والا اللہ ہے, فاعل حقیقی یعنی بنانے کام بنانے والا حقیقت میں تو اللہ ہی کی ذات ہے, اس کا تو کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرتا, لیکن دنیا میں اسباب ہیں وسائل یہ ہوتے ہیں, جیسے کہ روزی اللہ دیتا ہے لیکن بندہ پیسے سیٹھ سے مانگتا ہے کہ پہلی تاریخ آ گئی ہے آنے دو, تنخواہ بڑھا دو, تنخواہ بڑھا دو, مہنگائی ہو گئی ہے, اللہ روزی دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بندہ بندے سے ہی تو سارا کہہ رہا ہے, تو یہ ظاہری طور پہ یہ سب وسائل کہلاتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. موت یقیناً اللہ دیتا ہے نا, ہمارا یہی ایمان ہے, حقیقت میں اللہ موت دیتا ہے, اور قرآن کریم میں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, ملک الموت تمہیں وفات دیں گے, تمہیں موت دیں گے, تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں, تو حقیقت میں موت اللہ دیتا ہے, ظاہری سبب یہ ملک الموت علیہ السلام کہ ان کے ذریعے یہ موت آئی. تو اب اگر اس طرح مطلب یہ کہ ہم دیکھیں نا تو سارے معاملات جو ہے نا یہ ایک دنیا عالم امر ہے, اور یہ اس میں مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ سب دوسرے ذرائع سے کام ہو رہے ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے اسی کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اب اگر کوئی صاحب مزار سے جو کہ ولی اللہ کا مزار ہے اور اگر کچھ عرض کرتا ہے کہ مجھے فلاں شے دے دو یا میرا فلاں کام بنا دو, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, جیسے ہم زندوں کو کہہ رہے ہیں فلاں کام بنا دو, ہمارا یہ کر دو ہمارا وہ کر دو, تو کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ہم سے تو پردہ کر جاتے ہیں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے, اگرچہ موت ان پر طاری ہوتی ہے لیکن یہ زندہ ہوتے ہیں اور یہ ہمارا کام بنا سکتے ہیں, رب چاہتا ہے جس کا تو وہ بنا دیتے ہیں, رب نہیں چاہتا تو وہ نہیں بناتے کام, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اس سلسلے میں آپ کو کرامات شیر خدا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں کئی صفحات پر اسی طرح کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں, مدد مانگنے کے تعلق سے اللہ کے سوا دوسروں سے, اور قرآن کی آیتیں حدیثیں اس میں کوڈ کی گئی ہیں, اللہ کرے گا آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ وسوسے آپ کے جاتے رہیں گے.
عطا محمد کا سوال ہے کہ تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟
تقدیر قسمت بخت مقدر نصیب یہ سب ایک ہی الگ الگ نام ہیں، الفاظ ہیں،
لوہے محفوظ بھی بولتے ہیں،
لوہے محفوظ اور چیز ہے.
اچھا،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے برے الفاظ کہنا کیسا؟
اپنے آپ کو
جی
برے الفاظ سے مراد وہ ایک تو گندے الفاظ ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر نہیں کہنے، اور عاجزی کے طور پر کوئی کہتا ہے جیسے گناہگار، میں بڑا گناہگار ہوں، یہ لفظ تو برا ہے، گناہگار ہے نا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، ہم کو اجازت نہیں ہے وہ گناہگار، تو اگر ہم گناہگار ہو سکتے ہیں کہ اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے اس میں، تو عاجزی کے طور پر گناہگار کہنے میں اپنے آپ کو کہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں ذلیل و کمینہ ہوں، فقیر حقیر ہوں، ذرہ بے مقدار ہوں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہنے کہ میں ایسا ذرہ ہوں کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو بزرگوں سے بھی اعلیٰ حضرت کا ذرہ بے مقدار تو اعلیٰ حضرت سے بھی کہنا ثابت ہے، فقیر تو عام طور پر علماء اپنے آپ کو فقیر فرماتے ہیں، تو یہ عاجزی کا لفظ ہے، مگر ہم نہیں کہیں گے فقیرہ، یہ اس کی ظاہر ہے کہ پھر وہ صورت بدل جائے گی اور دل آزاری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جنات سے جو دعا کروائی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
اگر کوئی نیک جن ہے اور اگر کوئی رابطے کی صورت ہے تو اس کو دعا کا کہنے میں حرج کیا ہے؟ مگر یہ بہت دور کی بات ہے، انسان نیک بہت نظر آتے ہیں، انہیں سے دعا کروا لیجیے، جن کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، مگر اس میں نیک اور بد کا بھی نہیں ہوتا، گناہگار کی بھی دعا تو قبول ہوتی ہے، یعنی کافر جو مظلوم ہو نا اس کی بد دعا بھی قبول ہے، جانور کی بد دعا بھی قبول ہے، جانور کی دعا بھی قبول ہے. حضرت شیخ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم وغیرہ میں، یہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، مالدار تھے، وہ بڑا ٹپ ٹاپ کے ساتھ مدرسے جا رہے تھے اپنی ریشمی چادر اوڑھ کر، مرد کو ریشمی چادر اوڑھنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اپنے پرانا ان کا جب یعنی کہ ہدایت ملنے سے پہلے کا واقعہ، جا رہے تھے تو ایک گدھا نظر آیا جس کی پیٹھ زخمی تھی اور کوے اس کو چونچے مار رہے تھے، تو ان کو بڑا رحم آیا، حالانکہ تھے بےچارے یہ دنیا دار تھے اس وقت، رحم آیا وہ بےچارے کو، اتنا یہ کوے اس کے زخم پر ٹونگے مار رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی وہ ریشمی چادر اتاری اور ان کے اس گدھے کے زخمی حصے پر پیٹ پر بچھا دی، تو کووں سے نجات ملی. اس گدھے نے ان کی طرف وہ دیکھا اور غالباً یہ کہ کوئی دعا دی، اگرچہ وہ سننے میں نہیں آئی، اور بس اس سے حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقدیر بدل گئی، اور یہ بہت بڑے یعنی کہ بزرگ بن کر وہ ظاہر ہوئے، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوا، ان کی حکایات بھی مزید ملتی ہیں، ایسے بزرگ بن گئے. تو کیا ایک جانور پر انہوں نے رحم کیا تو وہ کام ہو گیا ان کا، تو جانوروں پر ظلم کریں گے تو بد دعا بھی، تو یہ تو مفتی احمد یار خان نے صاف لکھا بھی ہے کہ جانور کی بد دعا، مظلوم جانور کی بد دعا، مظلوم کافر کی بد دعا بھی قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاحت والسلام نماز استسقاء کے لیے نکلے، بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور آپ نکلے کہ میدان میں جا کر کوئی نفل پڑھیں اور دعا کریں، اس طرح نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے ایک راستے میں دیکھا کہ ایک کیڑی الٹی ہے، کیڑی الٹی تھی، پاؤں آسمان کی طرف اس کے. اب یہ سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے نا، ان کا معجزہ تھا کہ اس کی آواز سن لی آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیڑی دعا کر رہی ہے بارش کی، چلو چلتے واپس. تو بس وہ اللہ کی شان کی اس کیڑی چوٹی کی دعا قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی. تو جانور کی دعا بھی قبول بد دعا بھی قبول. ظلم سے بچنا چاہیے اور جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے کہ یہ بیچارے جو ہے اگر ظلم کرا بھی کسی نے تو فریاد بندوں سے تو کر نہیں سکتے. تو پھر ایسی بے کثیر بے بسی کے عالم میں جب اللہ کی جناب میں فریاد کریں گے تو بچنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو بندوں پر بھی ظلم کرنے سے بچائے اور جانوروں پر بھی کیڑے مکوڑوں پر بھی ظلم کرنے سے بچائے. ظلم ظلم ہے. بچوں کو بھی روکیں اس سے. بچے کیڑیاں مارتے رہتے ہیں. تتلی اڑتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگیں گے اس کو پکڑ لیں گے. تتلی نازک ہوتی ہے اس کو پکڑا تو گئی بیچاری ہو تو کہیں کی نہیں رہے گی پر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اس کے. مکوڑے مارتے رہتے ہیں تو جو چیز بے ضرر ہے نا اس طرح کے جو تکلیف نہیں دیتے ان کو مارنا نہیں چاہیے. ہاں مچھر کو مار سکتے ہیں کھٹمل کو مار سکتے ہیں بچھو کو مار سکتے ہیں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں کاٹ لیتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو تو ایزا دے اس سے پہلے مار ڈالا جائے انتظار نہ کیا جائے پہلے ہی خلاص تو ان کو اجازت مارنے کی. ایسی اور بھی چیزیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے وہ بغدادی طیارے والے بھی پہنچ گئے ہیں
ماشاءاللہ. کتنے ہیں؟
105 کی تعداد.
یہ پتا چلا تھا؟
جی جی
105 کا وہ تو کل سے ہی پتا چلا تھا.
جی ابھی موجود ہیں تو وہ طیارے میں جو آئے ہیں بائی ایئر جو آئے ہیں ہمارے
ماشاءاللہ. یہ اوپر بھی میرا خیال ہوں گے یہ جلوس میں بھی تھے.
نہیں یہ وہ اصل میں بائی ٹرین آئے وہ بھی تاجر ہیں.
اچھا
لیکن طیارے والے اس دوران مدنی مذاکرہ.
اچھا یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آیا نو ویلکم مرحبا اہلا وسہلا. اور یہ باقی بھی کوئی کابینات وغیرہ؟
جی آج ماشاءاللہ ہمارے ٹھٹھا والے نیو کراچی اور اسی طرح مجید کالونی قائد آباد بھینس کالونی گلشن حدید کے بھی اس لائن میں موجود
کافی قافلے آئے ہوئے ہیں.
جی
ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. اب دیکھو یہ گوشت باغ کے عرس کی برکت ہے نا. وسوسے آتے ہیں عرس کیوں مناتے ہو؟ ہم یوں مناتے ہیں عرس کہ اتنے لوگ مل کر گھنٹوں تک اللہ کا دین سیکھتے ہیں علم دین سیکھتے ہیں شرعی احکام اور مسائل سیکھتے ہیں. یہ گوشت باغ کی برکت ہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ گوشت باغ کا تصرف ہے بلکہ کہ جیتے جی تو یہ علم دین عام کرتے رہے اور اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو اس کام پہ لگائے ہوئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
اورنگی ٹاؤن سے بھی اسلام بھائی موجود ہیں. اورنگی ٹاؤن کابینہ اور لسبیلا کابینہ یہ بلوچستان کی طرف سے بھی آج ماشاءاللہ وہاں دور سے بھی آئے ہوئے ہیں.
کیا بات ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دوستوں یاروں میں بیٹھے رشتے داروں میں بیٹھے جب خوشگوار ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اچانک سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ یار اگر فلاں شخص نے فلاں کام کر دیا تو تم مجھے کھانا کھلا دینا یا فلاں چیز دے دینا یا اتنے پیسے دے دینا اور اگر نہیں کیا تو میں جو ہے وہ فلاں چیز دے دوں گا اور فلاں کام کر دوں گا یا کھانا کھلا دوں گا یا اتنے پیسے دے دوں گا اور ایسا نتیجہ آنے کی صورت میں اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے تو کیا یہ جوا ہے جبکہ وہ خوشگوار ہنسی مذاق کا ماحول ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی اور اگر یہ جوا ہے تو اس کی مذمت بھی بیان فرما دیں.
صاحب کے سوال میں سے کام کر دوں گا کو مائنس کر دیتے اپنے کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے کام کرنے سے. البتہ میں کھانا کھلاؤں گا یا ہوٹل میں چلیں گے بل میں جو ہارے گا بل پیمنٹ کرے گا اس طرح کی جو ہے تو یہ ہے سب یہ جوا کی صورت ہے. دو طرفہ جو شرط لگتی ہے نا اب وہ ہنسی مذاق میں ہو یا روتے روتے ہو ہے یہ جوا. ہنسی ہنستے ہنستے شراب کوئی پی جائے اور شراب کی محفل جما دے تو یہ ہنستے ہنستے کر رہے نا کیا ہنستے ہنستے چوری کر لے مذاق مذاق میں وہ کسی کا سر پھوڑ دے یا فائر کر دے سارے گناہ گناہ. ہنستے ہنستے ہو یا روتے روتے ہو.
اگر ون سائیڈڈ ہو تو بابا,
بلکہ وہ آیت مبارکہ پڑھو نا,
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, اور یہ کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں.
اور یہ بھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا امام ضحاک کا, کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں داخل ہوگا. اللہ کریم ہم کو گناہ سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمر شہزاد پوچھ رہے ہیں کیا فیشل کروانا جائز ہے؟
یہ کیا ہوتا ہے
فیشل؟ وہ فیس پر وہ
میرے لیے نئی چیز ہے.
میک اپ نہیں ہوتا اس میں, جیسے ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کریمز وغیرہ لگا کر گورا کرتا ہے اور منہ پہ اگر چہرے پہ جو ڈسٹ وغیرہ ہو وہ صاف کر دیتا ہے.
یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ احساس کمتری تو اس میں لگتی ہے, اس پہ بھی لگتا ہوگا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, حالانکہ وہ مطلب ہے کہ لوگوں کو پڑی بھی نہیں ہوتی.
ایک ایک گھنٹہ بابا کرواتے ہیں, دو دو گھنٹے
ٹائم, بس فالتو ٹائم ہوتا ہوگا. اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لے, تہجد پڑھ لے تو چہرہ ایسا چمکے گا. عبادت کا نور چہرے پر آتا ہے, تو یہ فیشل ویشل سب جو ہے نا یہ اس میں بھی کرتے ہیں. ہاں یاد آیا, جو چینلز ہوتے ہیں نا ٹی وی میں, اس میں بھی کیا اس کو بولتے ہیں
میک اپ؟
نہیں نہیں, اب پفنگ کرتے ہیں. تو یہ پفنگ کا ہمارے نگران شورا نے بڑا زوردار جواب دیا تھا. شروعات جب تھی تو وہ کسی نے وہ مشورہ دیا کہ یار تم لوگ پفنگ نہیں کرتے مدنی چینل پر, تو اسے کیا ہوتا ہے؟ بولا یار یہ پسینہ وغیرہ نہیں آتا اس سے. اچھا, تو بولا ہم تو یہ ملتان میں لاکھوں کے اجتماع میں بیان کرتے ہیں, پسینے بہ رہے ہوتے ہیں, لوگ تو ہم کو سنتے ہیں, کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ہم ملا کر کیا کریں گے, پسینہ آئے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا ایسا. تو یہ کہ ہم نے تو میں نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں ہے پفنگ ہوتی کیسے. پفنگ یہ کرواتے ہیں سمجھے, پیسے برباد کرتے ہیں. اور مجھے ایک اندر کے ہی آدمی نے بتایا تھا کہ یہ عورتوں سے کرواتے ہیں پفنگ, اور عورتیں بھی کرتی ہیں. پھر وہ مذہبی آدمی تو میں نے کبھی عورت سے نہیں کروایا, حالانکہ میرے لیے تو یہ ساری باتیں ہی نہیں تھی. تو یہ مطلب ان چکروں میں نہیں پڑے, اللہ کی عبادت کریں. چہرہ چمکانے کی نیت سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے, اللہ کی عبادت کریں, انشاءاللہ چہرہ بھی چمکے گا اور دل بھی چمکے گا انشاءاللہ, اور اعمال نامہ بھی جگمگ 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 کرتا رہے گا, اور قبر بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی. باقی یہ پفنگ اور یہ فیشل اور یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ عورتوں کا کام ہے یار. عورتیں بھی شوہر کی رضا مندی کے لیے گھر کی چار دیواری میں یہ کر سکتی ہے, جبکہ اس میں کوئی ناجائز اور ناپاک چیز نہ ہو. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہاں تک کے پاس مرد جو ہیں, یعنی مرد ہو کے بھی ہونٹوں کو لال کرنے والی چیزیں لگا کر پھر کیمرے پہ آتے ہیں, یہ بھی عورتوں کی مشابہت ہے؟
ہاں یہ تو عورتوں کی نقالی ہوئی نا, لال کر دیتے ہیں ہونٹ کو چیزیں لگا کے, پان کھانے سے لال ہو گیا تو پھر
نہیں وہ
نیت نہیں ہے. پان کھائے اور پان کا لال پہچانا جاتا ہے.
وہ یہ بھی کہتے ہیں نا بابا کہ سردی ہو رہی ہے ہونٹ پھٹ رہے ہیں اس لیے لگائیے, لپ گلوس ہوتی ہے جو چمکا دیتی ہے ہونٹ وغیرہ, ان میں بھی ہلکا پھلکا کلر آ جاتا ہے اس سے بھی.
لپسٹک چپسٹک چپک جاتی ہے,
ویسلین ٹائپ کی بابا ہوتی.
یہ جو اسکولیں ہوتی ہیں نا اس میں طلبا کو بھی ایسا کرواتے ہیں, وہ نہیں ویسے جو یہ کچھ لگا کر اور تھوڑا چمکا کر یہ کرواتے تھے اسکولوں میں, یہ مجھے پتا چلا. اپنے مدرسۃ المدینہ میں بھی کوئی ایسے آ گئے تھے قاری صاحبان مائنس صاحبان, تو یہ بھی کرواتے تھے. پھر مجھے پتا چلا, میں نے تو بولنا شروع کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے, بچوں یہ ویسے ہی امرت ہوتے ہیں, ان سے نظر بچانی چاہیے, پھر اس کو اٹریکٹیو بنانا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہو رہا تھا پہلے شروعات میں, مجھے پتا نہیں تھا اس کا, کہ پھر پتا چلا تھا یہ کریم ہے اور لگاتے تھے بچے اب ارے یہ بچے جو مراہق بچے ہوتے ہیں بڑے بڑے بچے, تو ایسا اگر اسکولوں میں تو اب بھی ہو سکتا ہوتا ہو, نہیں کرنا چاہیے. بچوں کا اٹریکشن گھٹانا چاہیے نہ کہ بڑھانا چاہیے، اس سے فتنہ ہوتا ہے بڑھانے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نعیم بھائی کا سوال ہے، کیا دم کی ہوئی کھجور شوگر کا مریض کھا سکتا ہے؟
اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں. مٹھائی جلدی تبرک بن جاتا ہے. دوبارہ لے کے وہ مستثنیات تو ہوتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے وہ کھجور کیسے کھائے گا؟
ویسے اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ اور کہتا ہے اب کیا کریں، تبرک ہے تو چکھ لیتا ہوں تھوڑا، اب وہ چکھنے کے لیے تو دوسرا آدھا لیتا ہے، یہ شوگر والا پورا لیتا ہے، کہ تبرک ہے تو پورا گلاب جامن جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے.
نفس تبرک کے نام پر خود بیچارہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلال نام کے اسلامی بھائی، انہوں نے میسج کیا ہے کہ غوث پاک کا خواب میں کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟
دیکھو، جس چیز کا زیادہ ذکر ہو، جس کو ہم زیادہ یاد کریں، تو وہ خواب میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے. تو غوث پاک کا تذکرہ کرے، ان کو یاد کرے، ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے نقش قدم پر چلا کرے، تو کبھی نہ کبھی ان کا کرم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ.
گئے ایک وقت میں مریضوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں مریضوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، صدقے جاؤں غوث پاک باری جاؤں غوث پاک.
میرا نام محمد منہاج آزاد بھائی ہے، میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ان کے بچپن میں پیش آیا ہو. جزاک اللہ خیرا.
پیدا ہوتے ہی آپ نے ذکر اللہ کیا، اللہ 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 آپ کی زبان پر جاری تھا، اور رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی، صبح صادق پیر کا دن، اور اس دن آپ نے کھایا پیا نہیں، رمضان کا پہلا دن، پورا مہینہ آپ دن کے وقت نہیں کھاتے تھے، جب مغرب ہو جاتی نہ سورج ڈوب جاتا اس وقت اپنی ماں کا دودھ پیتے. میرے غوث اعظم کرامت لے کر آئے تھے، آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا عرفات میں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟
آنکھیں پہلے تلاش کر لیں، جب آنکھیں مل جائیں تو جلوے خود لپک کے آ جائیں گے.
سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال تھا امیر اہل سنت سے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، عموماً ٹینکی میں پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صبح صبح اس سے وضو اور منہ ہاتھ وغیرہ نہیں دھویا جا سکتا، تو کیا ہم رات کا جو ٹینکی میں پانی موجود ہے ٹھنڈا، اس پانی کو نکال کر وضو کے لیے یا منہ ہاتھ دھونے کے لیے تازہ پانی بھر سکتے ہیں موٹر وغیرہ چلا کر؟ عموماً مساجد میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے پانی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسراف نہیں ہے، اگر ہم اس کو گیس پر گرم کریں گے تو بھی تو پیسے لگیں گے، گیس کا بل لگے گا، اور ایل پی جی اگر ہم جلاتے ہیں، سلنڈر وغیرہ جلاتے ہیں، تو اس پر بھی ہمارا اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ٹھنڈا پانی پھینکنا تو نہیں چاہیے، اس کو گرم کرنا تو وہ ضرورت ہے اس کی، وہ ضرورت ہے، اس کو گرم کیا جا رہا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین دوز ٹینک بنایا جا سکتا ہے، زمین دوز ٹینک ہوتا ہے، اس میں ایک پائپ کی لائن لے لے، हमने ली हुई है, तो जब गीजर का पानी है वाकई ठंडा होता तो वो वुजू करे आदमी तो वुजू पूरा हो जाए, लेकिन गर्म पानी आते आए तो फिर उसका जरा के वो फायदा क्या कि जब वुजू में गर्म पानी ना दे, तो इसके लिए वही किसी टेक्निक है इसकी कि वो खोल लेते हैं तो एक दो मिनट एक आध मिनट लगता है और पाइप गर्म हो जाता है हाथ लगाते ना, तो फिर एक थोड़ा वो पाइप में अब भी ठंडा होता है वुजू के नल तक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ और रखा हुआ बर्तन वगैरह तो उसमें मैं वो ठंडा पानी निकाल लेता हूँ और रख लेता हूँ, अब मैं वुजू करता हूँ फिर वो पानी इस्तेमाल कर लेता हूँ, वॉशरूम में इस्तेमाल हो जाता है।
आप ये फरमा रहे हैं कि गीजर का जो पानी है वो टैंक में चला जाता है,
ठंडा पानी जो पाइप में होता है ना वो ठंडा पानी टैंक में चला जाएगा, तो जब ये चला जाएगा तो ऑटोमेटिक गीजर का पानी पाइप में गर्म आ जाएगा। जी हाँ, मनमाना पड़ेगा, खर्चा होगा, तो टेक्निक है ये, मतलब हर प्लम्बर ये जानता हो, ये भी जरूरी नहीं है।
टैंक वाला जो मामला है पंजाब
मुश्किल नहीं है सर, अगर ये सिस्टम बिल्कुल आसान है, जहन हो तो करके बन जाइए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरे अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल था कि ग्यारहवीं शरीफ का जो बड़ा मतलब रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, इसके अंदर कौन सा ज्यादा काम ऐसा करना चाहिए जो अफजल है?
फर्ज नमाज से अफजल तो कोई अमल है नहीं एक मुसलमान के लिए, तो सारा ही साल फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने बाजमात, तो इसमें मजीद एहतियात करें, फर्ज नमाज पूरी पढ़ें। अब हमारे क्या ग्यारहवीं शरीफ की नियाज को तरजीह होती है बाज जगह पर, तो मैं यही जमाने से कहता हूँ कि हम नियाजी तो हैं, नियाज करते भी हैं खाते भी हैं, लेकिन हम पहले नमाजी हैं, गौस पाक ने नमाजें पढ़ी हैं, जब भी तो ये मर्तबा मिला, कोई बेनमाजी वली तो बन ही नहीं सकता ना, तो गौस पाक ने तो एक एक रात में एक एक हजार नवाफिल पढ़ते थे, ये भी इनकी करामत थी, आम आदमी 1000 नवाफिल रात पूरी नहीं होगी उसको, ये करामत थी इनकी, ये रात इनके लिए सिमट जाती थी या फैल जाती थी, वो हजार रकाते नफल पढ़ लेते थे। तुम्हारा लेके नमाजों का एहतमाम जमात से, नमाज अगर कोई पांचों टाइम बा जमात पहली सफ में तकबीर उला से नमाज पढ़ने का आदि हो जाना, मेरा ख्याल सारे वजाइफ इसने कर लिए, समझो कि जितने भी दीगर वजाइफ हैं अपनी जगह पर उनकी भी अहमियत है, लेकिन जाहिर है कि वो ज्यादा ज्यादा मुस्तहब हैं, मुस्तहब के दर्जे में होते हैं, और ये वाजिब जमात वाजिब है, तकबीर उला अफजल है, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक नमाज से और मनसूस है, हदीसों में इसके फजाइल आए हुए हैं, पहली सफ इसके भी हदीसों में फजाइल आए हुए हैं, तरगीब दिलाई गई है, तो सबसे आला दर्जे का वजीफा पांचों टाइम पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज अदा करना। तो आप बोलेंगे औरतें क्या करें, ये तो जमात से नहीं पढ़ सकती, ये भी सही है, तो इस्लामी बहनें जो अपने घरों में वक्त के अंदर, इनका बिचारियों का ठिकाना होता नहीं है, ये बाहर निकलती है शॉपिंग सेंटरों में तो ये नमाज है इनकी कजा, इधर उधर शादियों में गई नमाज है इनकी कजा, इनको परवाह नहीं होती इसकी, ये जनरल बात कर रहा हूँ, जो समझदार होगी नेक बंदी होगी वो बाहर निकलेगी तो अपने नमाज का भी ध्यान रखेगी कि मैं कहीं जा तो रही हूँ, ये इस दौरान जो नमाज आएगी उसका क्या करना है, ये उसने ये तय करना होता है ये क्या कर रहा है। सफर हम लोग भी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में उतर के नमाज पढ़ते हैं, या ऐसे मौके पर सफर नहीं करते कि बीच में नमाज है, हवाई जहाज में हमारा ये बना हुआ है सिस्टम, यानी हमारा जहन बना हुआ है, हमारी तरकीब यही होती है कि फ्लाइट ऐसी पकड़नी है जिसके बीच में नमाज ना आए, जो हवाई जहाज में वजू करना नमाज पढ़ना ये है एक बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम है, कि वजू के लिए वो इतनी सी डिबिया होती है उसके अपने बेसिन की और साथ ही उसके कमोड होता है, तो वो मजा नहीं, वजू हो नहीं पाता, नल भी अजीब वगरीब इनकी भी टेक्निक होती है, ये थोड़ी हमारे नल की तरह यूं खोलो और आप वजू करते, ऐसा नहीं होता, بار بار دباؤ یا سنسر, اور سنسر میں بھی ایسا مطلب یہ کہ خون جلتا ہے کہ خالی یوں کرو انگلی بھی دھونی ہے نا تو آدھی بالٹی اتنا پانی گر جائے گا, بھلے اس میں گیس ملا ہوا تھا لیکن پانی تو در کر کے ہم ہٹا لو تو وہ گرتا رہے گا کچھ دیر تک. پتا نہیں یہ سنسر کا کیا, وہ گھروں میں اب تو آ گئے. میں ایک جگہ بیچ میں گیا تھا کسی کے گھر اپنے, اب میں پریشان, ہاتھ دھو لیتے پیشاب تو کر لیا میں, اب میں ہاتھ دھو کیسے, اب کچھ میرے سچکا ہی نہیں پڑتا تھا, نلے سے عجیب وہ غریب تھا. پھر میں نے اپنے سائی بھائیوں نے آواز دی, فارغ ہو چکا تھا میں, آواز دی, کہا یار مجھے ہاتھ دھونے یہ کچھ سمجھ پڑتی نہیں, یہ کام کیسے دے گا یہ. پھر اس نے بھی, اس کو بھی سچکا نہیں پڑا, اس کے لیے بھی پہلی بات تھی. تو اس نے بھی اس کو تھوڑا غور سے دیکھا, تھوڑا ہلایا جلایا تو کہیں سے وہ اچھی جگہ پر ہل گیا گیا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا, تو یوں میں نے ہاتھ دھویا. تو یہ حالت ہے اس یار. اب پیسے بہت زیادہ ہے تو کہیں تو ان کی کھپت ہے نا, تو یوں مطلب خرچہ بہت خرچہ کرتے ہیں لوگ, بہت کرتے ہیں خرچہ طرح طرح کا, یعنی الٹا پریشانیاں ہوتی ہے, نئی ٹیکنیک اب سب نہیں جانتے ہوتے نا, تو اس لیے وہ ایسی چیز ہو کہ جو کسی کو تشویش نہ ہو پریشانی نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہمارے بغدادی طیارے کے عاشقان رسول یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, انہی میں سے ایک تاجر اسلام بھائی امیر اہل سنت سے سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان ہم آج بغدادی طیارے کے ذریعے یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ کی بات.
جی آیا نو, جی آیا نو.
جزاک اللہ. بابا جان میرا آرٹیفیشل جولی کا تاجر ہوں, اکثر لوگ ہم سے سامان خرید کے اگلے دن واپس کرنے آ جاتے ہیں, یا استعمال کر کے یا توڑ کے یا اپنی ضرورت پوری کر کے, جس کی بنا پر تاجر مجبور ہے یہ لکھنے پہ کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. تو ازراہ کرم شریعت میں اس کی جو ڈیفینیشن وہ ذرا بتا دیں.
اکثر تو نہیں آتے ہوں گے, اقل اقل قلیل آتے ہوں. کوئی کوئی آتا ہوگا, اکثر کا معنی آدھے سے زیادہ, پھر تو آپ کی دکانیں بند ہو جاتی. تو ہمارے تجارت کے مسائل کے ہمارے ماہر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے ہم جواب سیکھیں گے اس کا.
عام حالات میں تو گاہک کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ خریدی ہوئی چیز آ کے واپس کرے. گاہک کے پاس ایک صورت میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس نے چیز دیکھی نہیں تھی, ڈبے میں پیک تھی اور وہ لے گیا اور وہاں جا کر پتا چلا اس میں کوئی خامی ہے, کوئی خرابی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ واپس آئے گا اور وہ دکاندار کو واپس لینا پڑے گی. لیکن اگر دکاندار اس کو دکھا دیتا ہے کہ بھائی سب چیز دیکھ لو, کوئی بھی چیز ٹوٹی پھوٹی ہوئی نہیں ہے, اور وہ اس حالت میں اس کو لے کر جاتا ہے, تو اب اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی طرح وہ دیکھ کر گیا ہے. تو دو چیزیں کہلاتی ہیں یہاں پر, ایک کہلاتا ہے خیار عیب, یعنی مال کے اندر کوئی عیب نکل آتا ہے تو دکاندار کو واپس کرنی پڑے گی وہ چیز استعمال نہ ہوئی ہو. تو اب دکاندار لکھ کر نہیں لگا سکتا کہ جناب بالکل واپس نہیں ہوگی, یہ کنڈیشن پائی گئی تو اس کو واپس کرنا پڑے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز ڈبے میں پیک تھی, بالکل اس نے دیکھی ہی نہیں ہے, تو خیر رویت بھی اس کو حاصل ہوتا ہے, پھر وہ ایسی چیز واپس کر سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دکھا کر دی جائے, جب دکھا کر دیں گے تو آدھا اختیار تو اس کا ختم ہو گیا. اور اگر چیز بالکل صحیح سلامت اس نے بالکل دیکھ کر لکھی تھی, دیکھ کر لی تھی, بعد میں جا کر دیکھا کہ اس کا تو کڑا نکلا ہوا ہے, کوئی اور چیز نکلی ہوئی ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں دونوں فریقین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعی دکاندار کی طرف سے ہی ایسی گئی ہے, پھر بھی واپس لینی پڑے گی. اور بس اٹھتے دیگر بات جائے گی فریقین کے اختلاف پر, کون سچا کون جھوٹا, اس میں بھی پھر حلف اور دیگر مسائل کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. یعنی گاہک کے بھی رائٹ ہیں, اس کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ دکاندار پر رجوع کرے, ڈیمانڈ کرے, کلیم کرے کہ جناب اس کا چیز کا یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے. دکاندار بھی بہت سارے حقوق رکھتا ہے, تو دکاندار اگر یہ کہہ کر بیچ دے کہ بھائی یہ چیز جیسی ہے آپ کے سامنے ہے, آپ لو یا نہ لو, اب گاہک کے پاس حق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ واپس لے کر آئے, پھر اس کو لینی پڑے گی.
امیر اللہ سنت سے عرضے, اس پہ آپ کو مشورہ عنایت فرمائے کہ ہمیں جب اس طرح خریداری کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے اور دکاندار کو کیا کرنا چاہیے.
گاہک کو یہ کہ اسی وقت دیکھ بھال کر لے, اور بیچنے والا دکھا دے جیسے انہوں نے فرمایا, میں دیکھ لو یہ ہے, اچھی طرح دیکھ لو, واپس نہیں لوں گا, بعد میں آ کر کے اس میں یوں تھا ہوں تھا. تو اس طرح جب یہ دونوں باہم رضا مندی سے لین دین ہو جائے گا دیکھ بھال کر, تو پھر جھگڑے کی صورت ختم ہو جائے گی. پھر بھی اگر وہ لے کر آتا ہے کہ مجھے یہ بدل دو, تو اب دکاندار پر ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کا احسان ہوگا کہ اس کو اس کی بات رکھ لے, اس کو پیسے واپس دے دے تو ثواب ملے گا اس کو واپس رکھ لے گا, تو نہیں رکھے گا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد افضل عطاری لاہور سے بغدادی طیارے کے ذریعے باپا جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
ماشاء اللہ. جی آیا نو.
تو
جی آیا.
ابھی مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا کہ موذی جو چیزیں ہیں ان کو مارنا شرعی طور پر جائز ہے, لیکن باپا جان یہ جو فوڈ فیکٹریز یا انڈسٹریز ہیں جہاں فوڈ وغیرہ بنتا ہے وہاں پر مکھیوں کو سپرے کر کے جو ہے وہ کل کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, کیا ان مکھیوں وغیرہ کو مارنا جائز ہے؟
نقصان پہنچاتی ہیں, جراثیم اس سے پیدا ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی جب یہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے نا مکھیوں کی تو اس طرح ان کو مارتے ہیں, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے لال بیگ ہوتے ہیں, تو یہ سب ذرا نقصان بھی پہنچاتے ہیں, چیزوں کو خراب کرتے ہیں, کوالٹی اس کی بگڑتی ہے, اس میں بیماری ہے, جراثیم پیدا ہوتے ہیں, تو یہ اس کو ضرورت مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو موذی نہیں بولتے, ایزا نہیں دیتے یہ, لیکن دوسرے حوالے سے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو جانور کو نفع پانے یا نقصان سے خود کو بچانے کے لیے یا دوسروں کو بچانے کے لیے مار سکتے ہیں, جیسے بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو دوسرے معنی میں مار تو دیتے ہیں نا اس کو, لیکن کیا نفع پانے کے لیے, اس کے ہم گوشت کھائیں گے اس کا نفع اٹھائیں گے نا اس سے یا بیچیں گے, تو اس لیے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے جو جن جانوروں کو ذبح کر کے تو اس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں. اور ویسے اگر کوئی بولے بکرے کو میں گولی مار کے مار دوں تو وہ گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا محمد بلال اشفاق عطاری میرے اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں بغداد طیارے کے ذریعے سے.
جی آیا نو. جی
سوال یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں, تو کیا آیا باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر اور میرے والدین کے لیے مغفرت بے حساب سے دعا.
وہ بھی نکال دیں, نورانی بشر ہیں.
نورانی بشر ہیں,
نورانی بشر ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں بشر, خیر البشر ہیں. قرآن کریم میں آپ کی بشریت کا ذکر ہے لیکن آپ کی اصل جو ہے وہ نور ہے, جیسے فرشتے بھی نور ہیں مگر فرشتے بشر نہیں ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جسم منور ہے روشن جسم, اس کی بھی جو معنی کہ آپ کا بدن مبارک ہے نا, یہ اسی طرح خاک کا بنا ہوا ہے. فاروق اعظم صدیق اکبر کا بدن مبارک بھی اسی خاک سے بنا ہے جس خاک سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود اور جسم بنا ہے. جب بھی تو ایک ہی جگہ دفن ہے نا, تو حقیقت جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور ہے. اس میں مفتی احمد یار خان صاحب کا رسالہ ایک بہت اچھا ہے, رسالہ نور, جس کو وسوسے آتے ہوں تو یہ رسالے کو پڑھیں, اللہ کرے گا تو تشفی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نور کہتا ہے تو کوئی بشر کہتا ہے, ایسا نہیں ہے. بشر کا تو انکار ہم کرتے ہی نہیں ہے نا, کہ تو قرآن میں ذکر ہے. بشر کا انکار تو کفر ہے. کوئی کہے کہ سرکار بشر نہیں تھے, انسان نہیں تھے, تو یہ تو کافر ہو جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, محمد گوہر مطلوب عطاری شیخ پورہ بغدادی طیارے سے حاضر ہوا ہوں آپ کی.
جی آیا نو.
بابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یعنی کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانی مطلب کوئی چیز اس طرح ہو جاتی تو ٹھیک تھا، یہ تو اللہ نے ظلم کر دیا کہ یہ معاملہ ہو گیا. یا ایک شخص تھا مطلب کنٹین، وہ کہتا ہے کہ ٹریننگ مطلب کر رہا ہے کہیں پہ پولیس کالج میں، تو کہتا ہے کہ میری کنٹین پرانی جدھر میں نے ٹریننگ کی ادھر تو قریب تھی، پر خدا کا ظلم یہ ہے کہ ادھر کنٹین بہت دور ہے. اس طرح کے یعنی بات کر دیتے ہیں، تو اس کے متعلق اگر سمجھایا جائے یا کچھ معاملہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی میرا جی جی جملہ کہنا کیسا ہے؟
اکثر لوگ ایسا نہیں کہتے بلکہ کروڑوں میں کوئی کہتا ہے ایسا. اور یہ اللہ کی طرف ظلم منسوب کرنا کہ اللہ ظلم کیا، اللہ ظلم کرتا ہے، تو واستغفر اللہ، یہ کفر ہے. تو اللہ کو ظالم کہنے والا جو ہے نا وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اگر کہا ہے تو اس سے توبہ کرے اس اپنے کہے سے، اور کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہو. اور نئے سرے سے نکاح اگر تھا تو نکاح ٹوٹ گیا، اب نئے سرے سے نکاح کرے. کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، اور دوبارہ اب جس سے بھی چاہے جامع شرائط پیر سے مرید ہو جائے. اللہ کریم ایمان سلامت رکھے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، تقریباً 750 صفحات ہے، پیجز ہے، اس کو سب کو پڑھنی چاہیے. اس طرح کے کفریات کی کافی مثالیں موجود ہیں اس میں، کتاب میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے محمد کاشف اتاری پشاور سے بغدادی طیارے میں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے.
جی ہاں.
سوال یہ ہے کہ کیا جو آپ کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہیں وہ کسی اور پیر صاحب کے طالب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟
طالب یہ بیعت برکت کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ کس سے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں، وہ بھی جامع شرائط ہے یا نہیں. اب جامع شرائط کے معنی ہی نہیں پتا تو اچھا، پھر اگر معنی پتا چل گئے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس پیر میں شرائط ہیں یا نہیں ہے. تو اس لیے میرا تو یہی مشورہ کہ ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مشتاق احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بغدادی طیارے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں.
جی آیا نو.
اور آپ سے سوال یہ ہے کہ تاجر اسلام بھائی داد اسلامی کے کام میں کس طرح اپنا حصہ ملا سکتے ہیں؟
تاجر ہونا کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے کہ اس کے لیے پوچھنا پڑے گا اس کا کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ تاجر تو اپنے جو ملازمین ہیں ان میں بھی کام کر سکتا ہے، کہ بعض تاجروں کے یہاں ملازمین کافی ہوتے ہیں، سب کو نماز کی تاکید کرے، بے نمازی کو رکھے ہی نہیں اپنے بس، تو یہ جب ہو جائے گا تو یہ سب ڈر کے مارے نماز شروع کر دیں گے. تو یہ ایک نئی بھرتی جب کرے، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے اس کا اجارہ ختم نہ کرے، جب وہ تنبیہ کرے تو اجارے کی آخر وہ تجدید رینیو بھی تو ہوتا ہوگا نا، جس سال بھر میں یا دو سال میں رکھنا یہی چاہیے کہ رینیو ہوتا رہے. تو اس میں پھر اگر وہ نہیں پڑھتا نماز نہیں مانتا تو تبدیل کر سکیں گے. تو اس طرح یہ کہ نماز کی ان کی تاکید پابندی، گاہک جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کی نیکی کی دعوت اس کو اثر کر جائے. پھر ملازمین زیادہ ہے، فیکٹری وغیرہ ہے، تو ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، گاڑی چلا دیں اپنے یہاں سے، خود بھی جائیں اس میں، ان کو بھی لے کے. یہ نہیں کہ آپ ان کو بھیج دیں چمکیلی کار میں پیچھے جائیں گے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ اثر اس صورت میں پڑے گا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح حکمت عملی سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کام بڑھے گا. پھر یہ کہ باری باری اس طرح اپنے ملازمین کو، چاہے وہ فیکٹری ہے چاہے دکان ہے آپ کی، کوئی اس طرح کی اگر ہے، چاہے دو ملازم ہیں یا سو ملازم ہیں، ہر ایک کی ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کی باری آ جائے، اس طرح آپ اپنا شیڈول بنائیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. نیکی کے حوالے سے، دیانت داری کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، بہت ساری باتیں اس کی مدد صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ. گناہوں سے اس کو توبہ کی سعادت ملے گی، نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی. آپ بھی سفر کریں، سب کو ضرورت ہے جنت پانے کی، گناہوں سے خود کو بچانے کی اور نیکیوں میں اپنا وقت گزارنے کی سب کو ضرورت ہے، سب کو نیکیوں کی حاجت ہے. تو سب مدنی قافلے کے مسافر بنے، مدنی انعامات عام کریں. اور اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے اس طرح بڑی جگہ ہے، آپ کے پاس ملازمین زیادہ ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مقامی جو اسلامی بھائی ہیں اپنے، ان سے مشورہ کر کے آپ اپنی فیکٹری میں کوئی ہفتہ وار یا منتھلی اجتماع کی ترکیب کر دیں. پھر وہ گھنٹے دو گھنٹے کا جو بھی اجتماع ہے تو اس میں سب کام بند، اور یہ ملازمین کی ڈیوٹی، بھلے وہ ڈیوٹی ٹائم میں ہو، اللہ آپ کو اور برکت دے گا. اسی بہانے بیٹھ جائیں گے یہ کہ چلو ہماری تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہے. تو آپ ان کو، اگر یہ آپ کے ذاتی جبکہ مالک ہوں فیکٹری کے، تو یہ سب آپ بیٹھ جائیں گے تو بے نمازی نمازی بنیں گے، نیکیوں کی انشاءاللہ ان کو بھی توفیق رغبت ملے گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. منتھلی اجتماع کرنے، اگر ہفتہ وار نہیں کر سکتے تو، اور بھرپور طریقے پر سارے آپ کے ملازمین اور سپروائزر، فور مین اور فائیو مین جو بھی ہو، سب جمع ہو جائیں. آپ بھی اس میں بیٹھے ہیں، آپ کی آل بھی بیٹھے ہیں، سیٹ صاحب بیٹھیں گے تو نوکر ذرا یوں اور سیٹ ہو کر بیٹھیں گے، ورنہ کوئی ادھر جائے گا ادھر جائے گا تو سنبھالے گا کون؟ آپ بیٹھیں گے، آپ کے روپ سے بیٹھے رہیں گے، اور آپ کو بھی سیکھنے کی تو ضرورت ہے. اس طرح کر کے تو دیکھیں منتھلی اجتماع اپنے ذمہ داروں سے مل کر، اور جو ذمہ دار جو مبلغ دے بیان وہی کرے. آپ یہ نہیں کہ آج یہ بیان کرے گا تو ہمارے فلاں صاحب ہی نہیں، یہ جو اپنی دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے نا، اسی کے مطابق اگر یہ ہوگا نا تو اس کا انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. ایک مخصوص طریقہ کار ہے اپنا، یہ کر کے انشاءاللہ دیکھ لیں، مدنی قافلے سفر کروائیں اپنی فیکٹری سے، اب ماہانہ اجتماع کروائیں. عیسائی بھائی بدل بدل کے مبلغ آئے گا، ایسا مطلب مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ داتا صاحب کے مزار شریف پر جو عورتیں جاتی ہیں، وہاں تو پردے کا انتظام ہوتا ہے عورتوں کا الگ، تو کیا وہاں جانا جائز؟
عورتوں کے مزارات پر جانے پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ نہ جائے. عورت قبرستان بھی نہیں جا سکتی اور مزارات اولیاء پر بھی عورت کو حاضری دینا منع ہے، چاہے پردے کا انتظام ہو یا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بڑی گیارہ شریف کا ختم ہم 10 تاریخ کو ہی دلا سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں کسی بھی دن ہم ختم شریف ہی دلا سکتے ہیں؟
سارا سال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ہر وقت گیارہویں شریف مناتے رہے تو بھی منع نہیں ہے، سال میں ایک بار منائے تو بھی منع نہیں ہے. اگر کوئی بالکل نہیں مناتا اور اس کو منانے والوں کو برا بھی نہیں سمجھتا، منانے کو غلط بھی نہیں کہتا، تب بھی گناہگار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اذان کمپیوٹر، ماشاءاللہ. نام؟
میرا نام احمد بلال اتاری ہے.
عمر؟
میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
سبحان اللہ. اذان کے معنی کیا ہے؟
اذان کے معنی ہیں خبردار کرنا.
ماشاءاللہ. اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے.
اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
سبحان اللہ. دیکھو یہ بچہ ہو کے مؤذن کہہ رہا ہے، حالانکہ بڑے بڑے اس کو کیا کیا بولتے ہیں، موزم بولتے ہیں، موزم پتا نہیں جو سمجھ میں آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں. تو اصل لفظ ہے تلفظ مؤذن، مؤذن. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعوں میں حاضری رہے گی، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے اور اس میں مؤذن کہنا بھی سیکھ جائیں گے اگر نہیں آتا ہوا تو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟
پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ مؤذن تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سبحان اللہ، بڑا بڑا تیاری کر کے آئے بھائی. کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کبھی اذان دی؟
جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی.
سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے، اذان کمپیوٹر، مؤذنوں اور اماموں کی فضیلت کیا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، میں نے موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشکی ہے، پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذن اور اماموں کے لیے ہیں.
سبحان اللہ. اچھا اذان کمپیوٹر یہ تو بتائیے، اذان کے وقت باتیں کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید ہے؟
اذان کے وقت جو باتوں میں مشغول ہے اس کا معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے.
معاذ اللہ. اچھا یہ بتائیے، اذان کب کب دینا مستحب ہے؟
بچے کے کان میں، ملکی والے کے کان میں، بد مزاج آدمی کے کان میں، رخ لڑائی کے وقت، آگ لگنے کے وقت، میت دفن کرنے کے بعد، اگر جنگل میں راستہ بھول جائے، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو ان موقعوں پر اذان دینا مستحب ہے.
سبحان اللہ. واہ بھائی واہ، بڑی تیاری کر کے ہیں. اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی اسلامی بہن اذان و اقامت کا جواب دے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟
عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے 100,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور مردوں کے لیے دگنا ہے.
ماشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیجئے کہ پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟
3,24,00,000.
کیا بات ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو ان کلمات کو ادا کرو جو مؤذن نے کہا، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر وسیلے کا سوال کرو، ایسا کرنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جو شخص میرے پیارے دوست کی تنہ کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی.
سبحان اللہ. اچھا اذان کمپیوٹر یہ تو بتائیے کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ میرے بھائی ہیں اور یہ اذان دیں گے اور میں اذان کا جواب دوں گا.
کیا بات ہے.
یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں, یہ انشاءاللہ اذان دیں گے اور بلال جو ہے وہ اذان کا کیا طریقہ کار ہے, جواب کس انداز سے دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بتایا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے اپنی گفتگو اور کام کا ذوق کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله الا الله
اشهد
اشهد ان محمد رسول الله
قرات عيني بك يا رسول الله اللهم امتني بالذنب والبصر
اشهد انگوٹھے چونکے نہیں بتائیں گے بلال
اللهم امتني بالسمع والبصر
گھبرا گئے
قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متینی بسمعی والبصر.
چلو یہ اصل انگوٹھے چومنے کے یہ اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں نے کہا نا, تو اس کے بعد اذان سننے والا کہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اور پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پر کہیں گے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, اور دوسری بار کے اس میں اسی طرح کر کے انگوٹھے جب انگوٹھے آنکھوں پر رکھیں گے نا تو اب کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ پڑھنا ہے.
حی علی
الصلاۃ مختلف
روایتیں صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ بھی ہے,
یہ فیضان اذان میں اسی طرح جیسے آپ نے ارشاد فرمایا.
جی
حی علی الصلاۃ حي على الصلاة
حي على الفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
ما شاء الله واہ بھائی واہ اچھا جو انگوٹھے چومنے کا میں نے بتایا نا اگر انگوٹھے چومنے کا یہ طریقہ نہیں بھی جانتا اور صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تب بھی مطلب یعنی کہ جواب ہو گیا یہ انگوٹھے چومنا یہ مزید فضیلت والا کام ہے
اچھا امیر رسول اللہ کی ارشاد فرمائیے انگوٹھے چومنے کس وقت ہیں ایک تو جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو اس وقت انگوٹھے چومنے یا جب اذان کا جو اس جملے کا جو جواب ہے اس وقت انگوٹھے چومنے کس وقت ہے طریقہ یہ
اب میں نے تو یہ جب غور کیا نا جو لکھے ہوتے ہیں طریقہ اس میں میں نے یہ اپنے لیے تو یہ سمجھ میں آیا میرے اب خدا بہتر جانے یہ بھی اس میں کچھ اگر رہنمائی ہو جائے تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ جیسے مؤذن کہہ لے اشہد ان محمد رسول اللہ اب ہم اپنا کام شروع کریں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی دیا نا تو صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جوابی کلمہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب یہ چومنا ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یہ میں نے یوں اپنا جواب کا طریقہ یہ ترتیب دیا ہے اب صراحتن ایسے لکھا ہوا جس طرح میں نے کیا صاف لفظوں میں تو پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا
امیر رسول اللہ سے یہ ویسے تو جواب اذان کے جواب کے تعلق سے مدنی پھول تھے اگر اذان دے رہے ہوں تو اس میں بھی کچھ چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے جیسے حیا علی الصلاح یا فلاح کے طور پر اس میں بھی اگر کوئی مدنی پھول آپ نے
اصل یہ باقاعدہ اذان تو دے نہیں رہتے دائیں بائیں جو ہے یہ الگ بات ہے کہ سیدھی طرف حیا علی الصلاح پر جو منہ پھیرتے نا یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے صحیح منہ پھیرتے نہیں ہیں اصل پہلے تو مائک نہیں ہوتا تھا تو منارے بنائے گئے ہے نا وہ منارے میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھی تاکہ وہ اور اوپر چڑھ کے مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا تھا بغیر مائک کے اور یہ بڑے بڑے پلازے تو ہوتے ہی نہیں تھے یوں مکانات میں آواز پہنچ جائے دور دور تک تو وہ حیا علی الصلاح پر یعنی کہ پوری وہ پھیرنی ہے یہ گردن اور چہرہ اس طرف کر کے اگر کھڑکی ہے تو کھڑکی کے باہر منہ بھی نکال لے اور اس طرح وہ حیا علی الصلاح یہ پورا جو ہے نا اس طرح کہے کہ تاکہ یہ سیدھی طرف والوں کو آواز پہنچے تو اب ایک مطلب ان کو چونکہ پتا نہیں ہوتا اذان دینے والوں کی کوئی سب کی کوئی تربیت تو ہوتی نہیں ان کا تربیتی کورس تو ہے نہیں کرنا چاہیے تو یہ کیا کرتے ہیں جیسے ایک تو یہ ہاتھوں کو یوں یوں ہلاتے ہیں یہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے حالانکہ وہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انگلیوں کو زور سے سوراخ میں ڈالنا ہے کانوں کے اور پورا یہ چہرہ پھیرے سینہ نہ پھیرے یوں نہ پھر جائے پورا بلکہ صرف سر پھیر اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی شروع میں ہو سکتا ہے گردن میں کچھ آپ کو یوں ہو کہ کچھ ہے لیکن یہ عادت ہو جائے گی نا تو یہ ترکیب بن جائے گی تو یہ پورا یوں پھیر کے حیا علی الصلاح یہ کہنا ہے اور اب یہ آگئے پھر حیا علی الصلاح یہ کرنا ہے اور پھر یہ الٹے ہاتھ کی طرف اسی طرح حیا علی الفلاح دو بار کرنا ہے اور سینہ نہیں پھرنا چاہیے کعبے سے سینہ ہٹنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ یوں کرنے جائیں گے تو پورا سینہ بھی گھما دیں گے تو پھر وہ سنت سے ہٹ جائے گا وہ تو اذان بھی سیکھنی چاہیے اذان بھی غلط دے رہے ہوتے ہیں بعض ویسے اللہ اکبر صحیح بولتے ہیں پھر وہ اللہ اکبر کر کے کھینچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ بھی غلط ہو گیا آ بھی نہیں با بھی نہیں کھینچ کر اللہ اکبر اور اذان کو بھی ہمارے ہاں کئی لوگ آذان بولتے ہیں آذان یہ تثنیہ ہے اذن کا دو کان آذان مانے اور اذان کے معنی ابھی آپ نے سنے کہ خبردار کرنا، اذان یہ اعلان ہے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے دونوں مدنی منوں کو جو ہے یہ ان دونوں کے ابو کے لیے مدنی باکس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے مدنی منے بلال کے ابو کے لیے انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے بھی پیش کیے جائیں گے. اور یہ بلال جو ہے ایک سوال بھی عرض کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ، اور مؤذن صاحب کی اذان تو ماشاءاللہ آواز تو بہت پیاری ہے، سبحان اللہ. یہ نعت بھی اچھی پڑھتے ہوں گے
جی، ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خوان ہیں.
ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضیل. بس اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو 26 ملے، میں نے اتنا زور لگایا، مجھے تو یوں یار. وہ تب بچوں کی نفسیات جو ہے نا، اس کا خیال رکھنا چاہیے یار. بےچارے کا اس کا یہ بھولیں گے نہیں، لیکن دل میں تو ہوگا نا یار.
ان شاء اللہ ان کے
نواز دو، ان کو بھی نواز دو یار، مؤذن صاحب کو بھی.
ان شاء اللہ ان کے ابو کے لیے بھی 2600 روپے ان شاء اللہ.
2600 روپے تو ان کی مل کے نا، دونوں کی
2600 روپے ان کو دیے
ڈبا. ان کے ابو، ان کے ابو کس خوشی میں، یعنی ان کی تربیت قاری صاف کریں اور یہ باکس ابو لے جائیں. چلو جیسے آپ کی مرضی، اجرت تو ہے بھی نہیں نا، یہ تو تحفہ ہے.
تو 2600 روپے دونوں مدنی منوں کے لیے، اور باکس جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ابو کو پیش کیا جائے گا. ہمارے بلال مدنی منع کچھ ایک بات عرض کر رہے ہیں.
امیر اہل سنت، کیا چھوٹے بچے بھی اذان دے سکتے ہیں؟
جو بچہ اذان کو سمجھتا ہو اور درست اذان دے سکتا ہو تو وہ دے سکتا ہے، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیجئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے باغ سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے، حالانکہ کئی غلام یعنی نوکر وغیرہ بھی موجود تھے. کسی نے عرض کی، آپ نے یہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے غلام سے کیوں نہیں اٹھوائی؟ فرمایا، اٹھوا تو سکتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو آزما رہا ہوں کہ میں اللہ پاک کے لیے اس طرح کے کام کرنے کو پسند کرتا بھی ہوں یا نہیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور جنتی صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین، دو نور والا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال یعنی ظاہری وفات ڈیتھ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ بنے. آپ کے دور میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی ملک بن گئے. آپ کی خلافت 12 سال یعنی 12 ایئرز رہی. 18 یعنی 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 یعنی 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں شہید ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع یعنی وہ مشہور مدینہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن کیا گیا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان جنتی ہیں، ان کا رفیق یعنی ساتھی میں خود ہوں. اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنانی چاہیے. ہماری یہ عادت گھر کے سب لوگوں کی خوشی کا سبب بنے گی. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السمع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما جو اپنی نیکیاں اسال ثواب کریں ان پر بھی اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین و علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم امام غزالی اعلی حضرت غریب نواز صدر الفاضل صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی معاف کر دے الہ العالمین جو ہم نے اچھی اچھی باتیں سنی سکھائیں سب قبول ہو جائے اور یاد رہے اور ان پر عمل بھی نصیب ہو الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے سچا عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا دے پروردگار ہمارے اخلاق سنوار دے یا اللہ ہمارا کردار صاف ستھرا ہو جائے پروردگار عالم غصے کی چڑچڑاپن کی دوسروں کو جھاڑنے کی عادتیں نکل جائیں گالی گلوچ غیبت چگلی وعدہ خلافی جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں الہ العالمین ہم کو سچ بولنے والا بنا دے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں راحت پہنچایا کریں ماں باپ کی فرما برداری کریں، گھر میں سب کے لیے ہم چین و سکون کا باعث بنے، ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے، غصہ اور گرمی یہ ختم ہو جائے. الہ العالمین ہم مسلمانوں کے دل دکھانے سے بچے، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے اللہ جن پر قرضے ہیں اتر جائیں. الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کی رقمیں مل جائیں. مولا کریم بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو یہ بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یا الہی جب پڑے مشکل سہے مشکل
بدل یا الہی گر
مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.
آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کعبے کے بدلو تو جا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدلو تو جا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے گز گھومے کیوں کہوں بے بس گھومے کیوں کہوں بے گز گھومے کیوں کہوں بے بس گھومے کیوں کہوں بے گز گھومے کیوں کہوں بے بس گھومے کیوں کہوں بے بس گھومے. تم گھومے تم پر فضا تم پہ کروڑوں درود تم گھومے تم پر فضا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو. کون کریں گے بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کریں گے بھلا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود کی بد رو دو جا تم پہ کروڑوں درود دہب کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر پیارا پیارا میرا پیر
غوثِ اعظم دستگیر
دم دمادم دستگیر
غوثِ اعظم دستگیر
میرا پیر میرا پیر
غوثِ اعظم دستگیر
اچھا اچھا میرا پیر
غوثِ اعظم دستگیر
عظمت والا میرا پیر
غوثِ اعظم دستگیر
بے مثال و بے نظیر
غوثِ اعظم دستگیر
سارے پیروں کے ہیں پیر
غوثِ اعظم دستگیر
کون ہے میرا پیر
غوثِ اعظم دستگیر
آپ ہیں پیروں کے پیر
غوثِ اعظم دستگیر
آپ ولیوں کے امیر
غوثِ اعظم دستگیر
کاش میں بن جاؤں پیر
غوثِ اعظم دستگیر
تیری زلفوں کا اسیر
غوثِ اعظم دستگیر
آ گئے منکر نکیر
غوثِ اعظم دستگیر
ہو کرم میں میرے پیر
غوثِ اعظم دستگیر
ہو کرم میں میرے پیر
غوثِ اعظم دستگیر
بیزانے غوثِ اعظم
جاری غوثِ اعظم جاری غوثِ اعظم میرے 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 خواب میں ابھی جا
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ
عشق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.